الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سورة بقرة کا یہ آخری رکوع ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رکوع کی بہت فضیلت بیان فرمائی ہے. رات کو سونے سے پہلے اس رکوع کی تلاوت کا معمول بنا لینا یہ بھی ایک سنت عمل ہے. فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ, اور اگر تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اس کو ظاہر کر دو, أَوْ تُخْفُوهُ یا اس کو چھپاؤ, يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ اللہ ان دونوں باتوں کا تم سے محاسبہ کرے گا, ان سے حساب و کتاب لے گا. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ, پھر جس کی چاہے گا مغفرت کرے گا اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا. وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اس آیت میں اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ ہم نے اس پوری سورت میں جو احکام بیان کیے ہیں ان احکام پر عمل کرو, اس لیے کہ اللہ تمہارے دلوں کے حالات کو بھی جانتا ہے اور تمہارے ظاہری اعمال کو بھی جانتا ہے, اور ظاہری اعمال پر تو وہ گرفت کرے گا ہی. تمہارے دل میں جو ارادے چھپے ہوئے ہیں ان ارادوں پر بھی وہ گرفت کرے گا, ان ارادوں پر بھی تمہیں پکڑ سکتا ہے. تو جو رب ارادوں پہ پکڑ سکتا ہو اس پہ بھی حساب و کتاب لیتا ہو, اس کا اعمال پر حساب و کتاب کتنا سخت اور کتنا تکلیف دہ ہوگا. یہاں ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے, میں نے پچھلے درس میں بھی اس بات کا ذکر کیا تھا کہ بسا اوقات انسان کے جسم سے نکلنے والے ظاہری عمل پر اتنی گرفت نہیں ہوتی جتنی گرفت اس کے دل کے ارادے پر ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی مثال چار قسم کے طبقات کی ہے. پہلا وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا, دن رات اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے,
دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے مال نہیں دیا لیکن اس کے دل میں ارادہ ہے کہ کاش میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی اس کی طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرتا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا فہما فی الاجر سواء, یہ دونوں اجر میں برابر ہیں. حالانکہ دیکھیں ایک تو عمل کر رہا ہے اور ایک کے پاس عمل کے ذرائع ہی نہیں ہے تو عمل کہاں سے کرے گا, سرے سے عمل کا وجود نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ کی نبی نے فرمایا دونوں اجر میں برابر. اللہ دل کے ارادوں پر پکڑتا بھی ہے اور دل کے ارادوں پر ثواب بھی عطا فرماتا ہے. دنیا کا کوئی قانون ایسا نہیں ہے جو دل کے ارادوں پر سزا دیتا ہو. آپ نے کسی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا, کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا, دنیا کی کوئی عدالت آپ کو نہیں پکڑی جب تک آپ اس ارادے کے تقاضے پر عمل نہیں کریں. یہ اللہ کا انصاف ہے, اللہ کا نظام ہے کہ بسا اوقات دل کے ارادے کا گناہ وہ ظاہری عمل سے بھی کئی گنا بڑھ جاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیسرا وہ شخص ہے جس کو اللہ نے دولت دی اور وہ اس دولت کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرتا ہے. فرمایا چوتھا وہ شخص ہے جس کے پاس دولت نہیں ہے لیکن اس کی یہ خواہش ہے کہ کاش میرے پاس بھی دولت ہوتی تو میں بھی اس طرح خدا کی نافرمانی میں خرچ کرتا. باہر لوگ جاتا اور چار چار لاکھ روپے کے ہوٹل بک کرتا لیکن نہیں ہے تو ظاہر ہے وہ جیسے ہمارے صدر مملکت جو پروٹوکول ان کو دیا جا رہا ہے جو ایجنسی وہ کر رہے ہیں وہ کر لیں, ورنہ فرق رہتی ہے کہ میرے پاس جو دولت ہو میں بھی ایسے ایجنسی کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فہما فی الوزر سواء, یہ دونوں گناہ میں برابر ہیں. دیکھو ایک کو تو گناہ کر رہا ہے لذتیں اڑا کے اور ایک مفت میں گناہ کما رہا ہے بیٹھے بیٹھے, کچھ ملا بھی نہیں اور خام خواہ کا گناہ. غریب آدمی کی اگر نیت صحیح نہ ہو تو دنیا بھی خراب آخرت بھی خراب. امیر آدمی کو تو چلو دنیا میں کچھ مزے تو اڑا لیے نا, اس نے زنا شراب اور عیاشی کر لی, اس نے پھر آخرت میں صفائی ہوگی تو سمجھ بھی آئے گا کہ بھائی تو نے بدماشیاں بھی تو اتنی کی ہیں, چل صفائی لگے گی تیری, مزے دنیا میں اڑا لیے صفائی. غریب آدمی کی اگر نیت صحیح نہیں ہے تو دنیا میں بیچارے نے لذت تو کچھ حاصل نہیں کی, پیسے ہی نہیں تھے اس کے پاس, پیسے جیب میں نہیں ہے, ترستا رہتا ہے امیروں کو دیکھ کے, ہائے کار میرے پاس کی ایسی گاڑی ہوتی, میرے پاس کی ایسا بنگلہ ہوتا, میں بھی یہ کرتا میں بھی وہ کرتا. ساری زندگی پھسک پھسک کے ترس ترس کے مر جاتا ہے اور مرنے کے بعد بھی اس کا ٹھکانا جہنم کی آگ. تو یہ دل کا عمل ہے, دل کا عمل, دل کی اصلاح نہیں ہے. اسی کو اللہ رب العزت نے ان آیات میں فرمایا ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ, تم اپنے دلوں میں کچھ ظاہر کرو گے یا چھپاؤ گے اللہ تم سے اس کا بھی محاسبہ کرے گا. لیکن یہاں ایک مسئلہ خوب سمجھ لیجیے کہ دل کے ارادے کے مختلف درجات ہیں, دل کے ارادے کے مختلف درجات ہیں. بسا اوقات گناہ کا ایک انسان کے دل میں وسوسہ آتا ہے, خیال آتا ہے, لیکن وہ خیال اتنا کمزور ہوتا ہے کہ وہ عزم کے درجے میں نہیں پہنچا ہوتا. اور بعض مرتبہ انسان کسی گناہ پر پکا عزم کر لیتا ہے, اور عزم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر رکاوٹیں نہ ہوتی تو یہ 100% اس گناہ کو کر بیٹھتا. رکاوٹیں نہ ہوتی تو یہ اس گناہ کو کر لیتا, کسی رکاوٹ کی وجہ سے رکا ہوا ہے, گناہ کے ارادے سے گھر سے نکلا, یا رات کو کسی کا ارادہ ہوا گناہ کے ارادے سے گھر سے نکل رہا ہے, جہاں گناہ کے لیے جانے لگا تو وہاں مثال کے طور پر کوئی اسے دوست نظر آ گیا یا کوئی ایسا شخصیت نظر آ گئی جس کی وجہ سے یہ گناہ نہیں کر سکتا وہاں پہ, تو یہ والا عزم مراد ہے. اگر اتنا پختہ عزم نہ ہو دل میں ہلکا سا ارادہ پیدا ہوا، وسوسہ پیدا ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ گناہ کے وسوسوں پر اور کمزور اور ضعیف اراموں پر پکڑتے نہیں اپنے بندوں کو، اور نیکی کا اگر ہلکا سا بھی ارادہ پیدا ہو جائے، عزم ضروری نہیں ہے، نیکی کا ہلکا سا ارادہ پیدا ہو جائے اس ارادے پر بھی ثواب ملتا ہے، جب عزم ضروری نہیں ہے، عزم کرے گا تو مستقل ثواب ملے گا، اور گناہ کا اگر ہلکا سا ارادہ پیدا ہوا ہے، عزم کے درجے میں نہیں ہے، پختہ ارادہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ سے اس کو گناہ نہیں لکھتے اپنی رحمت. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب کوئی گناہ کا ارادہ کر کے اس ارادے سے باز آ جائے تو صرف یہی نہیں کہ گناہ کا ارادہ نہیں لکھا جاتا، بلکہ اس باز آنے کی وجہ سے اللہ اس کے اعمال میں نیکی لکھ دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت ہے اپنے بندوں کے ساتھ. یہاں بھی ارشاد فرمایا کہ اگر تم گناہ کا عزم کرو گے، ارادہ کرو گے، تو اللہ تمہیں اس کے بھی پکڑے گا. آمن الرسول بما فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، پھر اللہ کی مرضی ہے جس کو چاہے اللہ عذاب دے دے اور جس کی چاہے اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ چونکہ سورہ بقرہ کا اختتام ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی اقوام کے حالات بتائے. یہودیوں میں خرابی کیا تھی کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے اور ہر اس رسول پر ایمان لاتے جو یہودیوں کی مرضی کے مطابق ہوتے، اور کوئی ایسا پیغمبر دنیا میں آتا جو یہودیوں کی خواہشات کے خلاف بات کرتا تو یہودی اس پیغمبر کا انکار کر دیا کرتے تھے. سارے پیغمبروں پر یہودی ایمان نہیں لاتے، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک تو سارے پیغمبروں پر ایمان لائے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جس نبی کی بشارت دے کر گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر عیسائی ایمان نہیں لے کر آئے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اہل ایمان ایسا نہیں کرتے، ہم اہل ایمان ہیں، تو اللہ ہمیں اس سورت کے اختتام میں نصیحت فرما رہے ہیں کہ تم یہود و نصارہ کی طرح نہ بنو، بلکہ آمن الرسول کے رسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ جیسے رسول ایمان لاتے ہیں ان اس کتاب پر جو ان پر نازل کی گئی ہے ان کے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور مومنین بھی رسول کے ساتھ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، کل آمن باللہ، یہ تمام کے تمام اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وہ ملائکہ اس کے فرشتوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وہ کتبہ اس کی تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، وہ رسلہ اور اس کے تمام پیغمبروں اور رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں. یہ ایسی چیز ہے اسلام کی جو دوسرے مذاہب میں نہیں. یہود و نصارہ افراط و تفریق کا شکار ہوئے ہیں، اسلام میں تمام کے تمام پیغمبروں کی یہ احترام اور ان پر ایمان کا حکم دیا ہے، ان کی شان کو نہ زیادہ بڑھایا جائے اور نہ ان کی شان کو گھٹایا جائے. فرمایا کہ تمام پیغمبروں پر بھی ایمان، فرشتوں پر بھی ایمان. فرشتوں پر ایمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے فرشتوں پر ایمان لانے کا حق ہے ویسے ایمان لایا جائے. فرشتوں پر ایمان تو ہر دور کے لوگ لاتے رہے، لیکن مشرکین مکہ فرشتوں کو معاذ اللہ اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، اور بعض فرشتوں کی عبادت کی اگر کہتے تھے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ اہل ایمان فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں جیسے اللہ نے ایمان کا حکم دیا. وہ کیا حکم دیا؟ کہ فرشتے ہیں تو بہت طاقتور، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، مگر اللہ کے سامنے اسی طرح عاجز ہے جس طرح انسان عاجز ہے. فرشتوں کو اللہ نے بہت طاقتور بنایا، بہت مضبوط بنایا، نور کی روشنی کی مخلوق بنایا اللہ تعالیٰ نے ان کو، اور بے تحاشا کثرت سے پیدا کیا. فرشتوں کی تعداد کا اندازہ اس سے لگائیں کہ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ کی محاذات میں آسمانوں پر ایک بیت المعمور ہے جس میں روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور روایات میں ہے کہ جو فرشتہ ایک مرتبہ طواف کر لے اس کا دوبارہ نمبر نہیں آتا. 70,000 فرشتے روزانہ اس کا اس بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں. اتنی کثرت سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی مخلوق کو پیدا کیا. انسان یہ سمجھتے کہ میں ہی ہوں دنیا میں، باقی کوئی بھی نہیں. حالانکہ قرآن مجید سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے جنات کو انسانوں سے زیادہ پیدا کیا ہے، جنات کی جتنی تعداد ہے وہ انسانوں سے کئی گنا زیادہ ہے، اور فرشتوں کی جو تعداد ہے وہ انسان اور جنات کے مجموعے سے بھی زیادہ ہے۔ ایک اور صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسقط السماء وحق لها ان تسقط، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ آسمان سر سرا رہا ہے، جیسے کسی پر بوجھ ہوتا ہے نا، کوئی چارپائی ہو اس پہ کئی لوگ آگے بیٹھ جائیں تو اس میں تناؤ پیدا ہوتا ہے، سر سرانے کی آواز آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان یہ فرشتوں کے بوجھ سے سر سرا رہا ہے، اور فرمایا اس کے مناسب بھی یہی ہے کہ سر سرائے۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ آسمان پر اتنا بوجھ ہے فرشتوں کا کہ ایک بالغ جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں کسی فرشتے کا سر سجدے میں نہ رکھا ہوا۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے آسمان پر، یہ جو گولائی میں آسمان ہے، ایک بارش جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں فرشتہ اللہ کی عبادت میں سر اس نے آسمان پر نہ ٹکانا ہوا ہو۔ کتنی کثرت سے اللہ تعالی نے فرشتے پیدا کیے ہیں، تو یہ بھی ہمارے ایمان کا جز۔ آج سائنس تو فرشتوں کے وجود کو تسلیم نہیں کرتی، تو اس میں ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیجیے، ہمارے یہاں جو یونیورسٹی کے طلبہ ہوتے ہیں یا سائنس کے طالب علم ہوتے ہیں، وہ ہر وقت سائنس پڑھتے پڑھتے کچھ دنوں میں سائنسدانوں کو خدا بنا لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس سائنسدان جو بات کہے وہ تو ہے باقی کچھ بھی نہیں۔ ایک بات خوب یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مادے سے بنایا، مادہ میٹر سے، مٹی سے بنایا، اس کے دماغ میں مادے کو سمجھنے کی تو صلاحیت رکھی ہے، مادے کے علاوہ چیزیں یہ نہیں سمجھ سکتا۔ اس کی آپ کو ایک مثال دوں، جنات اللہ نے آپ سے بنائے، آج تک کسی سائنسدان کی کسی لیبارٹری میں جنات دریافت ہوا ہے؟ نیوٹن نے پتہ نہیں کیا کہ جنہیں دریافت کی، یہ بھی ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے، لیکن جنات کو آج تک کوئی سائنسدان دریافت نہیں کرتا تھا یہ بھی کوئی چیز ہے، حالانکہ جنات کے وجود کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ انکار کرے گا اہم ممکن ہے اسی پہ جن سوار ہو جائے تو تسلیم کرے گا ہم لوگ ہوتے ہیں ہوتے ہیں۔ جنات کا وجود ایک ایسی حقیقت ہے، میں نے ایک دفعہ کسی امریکہ میں ایک ہمارے جان پہچان والے سے بہت رہے ہیں، وہ تعلیم کے شعبے سے منسلک تھے، تو سائنسدانوں سے بھی ان کے سلام دعا کرتی رہی ہے، میں نے ان سے سوال کیا، میں نے کہ سائنسدان، یورپ کے سائنسدان جنات کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بھائی لیبارٹری کے اندر تو نہیں مانتے، لیبارٹری کے باہر آ کے تسلیم کرتے ہیں جنات ہوتے ہیں، چونکہ ان کی لیبارٹری میں تو باہر نہیں آتا کوئی ایسا ٹیسٹ کہ جنات کے وجود کو مانے، لیکن باہر آ کے تسلیم کرتے ہیں، معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہیں، اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ کہ بعض دفعہ ایک آدمی جس پہ جنات آتے ہیں، آپ کو اس کا لیبارٹری ٹیسٹ کروائے، ڈاکٹر کہے گا کوئی سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک بالکل ٹھیک ہے، تو پھر ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں حضرت یہ ہے اردو اسپیکنگ عربی کیوں بول رہا ہے، اس میں کون سے جراثیم ہے جو اس کو عربی بلوا رہے ہیں؟ تو ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی بھی جی ہوش انکار نہیں کر سکتا۔ انسان کی دسترس میں کیوں نہیں آتی ہے؟ وجہ اس کی ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے اس کو میٹر سے پیدا ہی نہیں کیا، آگ تو توانائی کی ایک قسم ہے، اور قرآن میں آتا ہے جھڑکتے ہوئے شعلے سے پیدا کیا ہم نے، شعلے سے، عام آگ سے بھی نہیں۔ والجاننا خلقناہ من قبل من نار السموم، فرمایا خلق وإذ قال ربك للملائکة انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک مٹی کے گارے سے ایک مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہوں، والجاننا خلقناہ من قبل من نار السموم، اور فرمایا اس سے پہلے ہم جنات کو بھڑکتے ہوئے شعلے سے پیدا کر چکے تھے۔ جیسے مٹی سے پیدا ہونا جس نے نہ دیکھا اس کی سمجھ میں نہیں آتا، اسی طرح آپ کی پیدائش جس نے نہ دیکھی ہو اس کی عقل میں بھی نہیں آتی۔ یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ مٹی سے انسان پیدا ہوا اور اسی مٹی سے پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے، اس لیے ایمان لے آئے ہیں، لیکن فرشتوں کو پہلی دفعہ اس سے بھی تعجب ہو رہا تھا کہ مٹی سے کیسے پیدا ہو جائے گا۔ جو خدا مٹی سے مخلوق پیدا کرنا جانتا ہے، ورنہ میرے بھائی مٹی میں حیات نہیں ہوتی، مٹی میں گردے پھیپڑے کلیجے نہیں بن سکتے۔ آج کوئی سائنسدان ہے جو لیبارٹری میں مٹی کے ذریعے گردے بھی بنا دے، پھیپڑے بھی بنا دے، کلیجے بھی بنا دے، آنکھ ناک جگر اور بال اور گھٹنے ساری چیزیں مٹی سے بنا کے ان کو آپس میں جوڑ بھی دے اور دل بھی لگا دے اور اس کو چلا بھی دے اور انسان چلتا پھرتا دیکھتا جاگتا شروع ہو جائے۔ سائنسدانوں نے کوشش کر کے مختلف طریقوں سے روبوٹ کو بنا دیا، مگر اس میں جان نہیں ڈال سکے،
وہ روبوٹ بٹن کا محتاج ہوتا ہے, اس کو سمجھائیں گے تو سب کچھ کر لے گا, خود سے کچھ نہیں سوچ سکتا ہو, نہ وہ ہنستا ہے نہ روتا ہے نہ وہ کوئی کسی چیز کو محسوس کرتا ہے. جان ڈالنا, حیات ڈالنا, یہ خالق کائنات کا کام ہے. کمپیوٹر کتنی ذہین ترین چیز ہے مگر خود نہیں سوچتا, یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ سوچ کے بتا رہے ہیں. جب یہ کمپیوٹر نئے نیا ایجاد ہوا تو ہمارے ایک رشتے دار نے میری دعوت کی, مجھے بلایا, میں گیا تو انہوں نے پہلے کمپیوٹر بڑے سلو ہوتے تھے, بٹن دبا دیے اور بیٹھ جائیں آرام سے, میں کر کے اٹھے تو جواب آئے گا تو آرام سے چائے وا پینے پان وان سگریٹ وگریٹ کھا کے تسلی سے کافی دیر کے بعد جواب نکلا ہو. تو انہوں نے کمپیوٹر میں کچھ ڈالا, کافی مشکل سوال, تو وہ کمپیوٹر سوچ رہا ہے, میں نے کہا سوچ کے جواب دے رہا ہے, سوچ رہا ہے, دماغ لگا رہا ہے, کافی مشکل سوال پوچھے. تو کافی دیر کے بعد اس نے جواب ملا, کمپیوٹر کا ذہن دماغ انسان سے زیادہ تیز ہے, بہت بڑی بڑی کٹھیاں منٹوں میں سلجھا دیتا ہے, سیکنڈوں میں سلجھا دیتا ہے, لیکن بیچارہ سوچتا نہیں. تبھی آپ کمپیوٹر کو نتیجہ سنائیں ہٹے نہیں ہے, اتنا ذہین ہے, 225 کو کہیں کہ 358 سے ضرب دے, ایک سیکنڈ میں ضرب دے کے بتا دے گا, لیکن سوچتا نہیں. اس کو نتیجہ سنائیں ایسی آتی ہے کمپیوٹر, اس کو کوئی غم غم ضرب, اس کو بتائیں بھائی تیری مارکیٹ ویلیو گر گئی ہے, نہیں روئے گا. انسان کو آگے بتاؤ کوئی تیری ویلیو گر گئی ہے, ہونا شروع کر دے. احساس ہے, روح ہے انسان کے جسم. اللہ فرماتے ہیں ہم نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی کے گارے سے انسان بناؤں گا, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, جب میں اس کے آغا کو برابر کر دوں تو پھر سجدہ نہ کرنا, آغا خروج کر دوں تو ایک پتلا ہے, بے جان ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں گا, جان ڈال دوں گا, فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, تو اس کو تم سے افضل بنا دوں گا, اس کو ایسا دماغ اور ذہن دوں گا کہ وہ تم سے اشرف ہو جائے گا, تو سارے کے سارے اس کے دربار میں سر زمین میں رکھ دینا, اور سارے لاکھوں کروڑوں اربوں فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سامنے سر جھکایا اور سجدہ کیا اور آدم علیہ السلام کی فضیلت کو تسلیم کیا, بتا دیا اللہ تعالیٰ نے, اور فرشتوں نے بھی اس کا اعتراف کیا کہ مٹی اور بدبودار گارا, قرآن نے بدبودار سڑے ہوئے گارے کا استعمال کیا آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے, بدبودار کھڑے ہوئے گائے سے بناؤں گا, مگر اس کو دماغ ایسا دوں گا کہ اس کو میں فرشتوں پر فضیلت دے دوں, اور تمام کے تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا. تو میرے بھائی اگر اللہ نہ بناتا تو سائنس اس کو بھی تصدیق نہ کرتی, کیسے نہیں. میں جب بھی یہ مضمون سوچتا ہوں قرآن کی ایک آیت ذہن میں اکثر آتی ہے, وہ ہمیشہ سنا دیتا ہوں, بے شک پہلے 10 دفعہ سنا سنائی, لیکن وہ اتنی مزیدار آیت ہے, ایسا ایمان تازہ ہوتا ہے اس آیت کو سن کے اور پڑھ کے کہ دل کرتا ہے کہ وہ بار بار دوہراتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آخرت کی زندگی کو بیان کرنے کے لیے بہت دلائل دی ہے کہ دوبارہ زندگی ہوئی. دیکھو دعویٰ جب عجیب ہوتا ہے تو اس پہ دلائل مختلف قائم کیے جاتے ہیں مختلف انداز سے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ جو قبر میں مردے گل کر کے ختم ہو جاتے ہیں ان کے بکھرے ہوئے ذرات کو جمع کر کے دوبارہ ایسا انسان بناؤں گا, یہ دعویٰ ہے بڑا انوکھا. مشرکین مکہ کے سامنے جب یہ دعویٰ کیا جاتا تھا تو مشرکین کہتے تھے اس کی کوئی مثال تو دکھاؤ, کوئی مثال نہیں ہے, کیا کوئی بھی عجیب و غریب کام کا آپ دعویٰ کریں تو سب سے پہلے سوال کا ہوتا ہے اس کی کوئی مثال, کوئی نظیر, کبھی ایسا ہوا ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کوئی مردہ زندہ ہوا, سارے مرمر کے ختم ہو رہے ہیں, ہڈیوں کے ڈھانچوں میں تبدیل ہو رہے ہیں, اگر ایسا ممکن ہوتا تو ایک دفعہ تو کوئی زندہ ہوا ہوتا. تو دعویٰ اس لیے بڑا عجیب, اس لیے قرآن نے اس دعوے کے دلائل اس سے بھی زیادہ عجیب کی اور بہت ہی باتیں دلائل دی مختلف انداز سے. اور آپ کو قرآن کا انداز بیان بتاؤں کہ قرآن جہاں بھی ایسی دلیل کا موقع آتا ہے کبھی دلیل چھوڑتا نہیں, وہ موضوع نہ بھی چل رہا ہوں. اب دیکھیں یہ جو میں دلیل بیان کر رہا ہوں یہ بظاہر اس دلیل کا موقع نہیں تھا لیکن قرآن نے اس کو یہاں بیان کیا. سورہ طہٰ میں فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے, اور حضرت موسیٰ اور فرعون کے واقعے میں اس بات کا بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمندر سے پار کیا اور فرعون کو سمندر سے ہٹ کیا, اور غرق کرنے کے بعد موت دے دی. اب اس کا آخرت سے بظاہر کوئی تعلق نہیں ہے کہ ابھی آخرت کی امید کی دلیل نہیں ہے. اسی سے آپ کو ثواب میں اللہ نے فرمایا مینہا سنا بنا دوں, اسی مٹی سے ہم نے تمہیں بنایا, وفیہا نعید ہوں اسی میں تحریر کر دیتے ہیں تمہیں دوبارہ, ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى اور اسی سے دوبارہ بنا کر دیں. اتنا زبردست انداز بیان ہے, پچھلی دو باتیں تو تم مانتے ہو تسلیم کرتے ہو اور دن رات اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو, تو جو رب پچھلے دو کام کر سکتا ہے اس کے لیے تیسرا مرحلہ کیا مشکل ہے. منہا خلقناکم اسی مٹی سے تو بنایا جس میں بھی مر کے جا رہے ہو, اسی سے تو بنایا اس پر کوئی ایمان لے آتے. آج سائنس تسلیم کرتی ہے نا انسان کا جو ڈھانچہ ہے جو جسم کی عادت ہے وہ سارے اسی مٹی سے نکلے ہوئے ہیں. فرمایا اسی مٹی کو تو ترکیب دے کے انسان بنایا تھا, مان لیا کہ نہیں مانا, ساری دنیا مانتی کیوں مانتی ہے مشاہدہ کر رہے ہیں, یہ مٹی مختلف مراحل سے گزرتی ہوئی دیکھ رہے ہیں. دیکھو آدم علیہ السلام کو تو اللہ نے مٹی کا پتلا بنا دیا, آدم علیہ السلام کی نسل بھی مٹی سے بن رہی ہے. ماں باپ جو خوراک کھاتے ہیں وہ یا تو گوشت ہوگی یا نباتات ہوگی. نباتات کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ زمین سے. تو کیا یہ نباتات زمین میں کھود کے دیکھو نظر آتے ہیں؟ آم کی ایک گٹلی داخل کی جاتی ہے, یہ آم کی گٹلی ہزاروں لاکھوں آموں میں کیسے تبدیل ہوتی ہے؟ یہ اتنا میٹر اس کو کہاں سے مل جائے؟ یہ زمین ہی ہے, زمین سے کھاد اور مٹی سے یہ توانائی حاصل کرتے. یہ مٹی ہے جو مختلف مراحل میں تبدیل ہوتے ہوتے تناور درخت پتے اور پھلوں کی شکل اختیار کر لیتے. پھر اس پھل کو جانور کھاتے ہیں تو تھوڑی دیر میں وہ چارہ جب جانور کے پیٹ میں جاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں ان لکم فی الانعام لعبرۃ, تمہارے لیے ہم نے چوپایوں میں درخت کا سامان رکھا ہے. نسخیم مما کی بطوریا ممبئی پر سے مدن, فرمایا وہ جانور جو سوکھا چارہ کھاتا ہے چند گھنٹوں کے اندر ہم اس سوکھے چارے سے خون بھی بناتے ہیں, گوبر بھی بناتے ہیں اور لبنن خالصن سائغن للشاربین, اور اس گوبر اور خون کو الگ کر کے درمیان سے ایسا سفید دودھ نکالتے ہیں اس کے تھنوں میں کہ تمہارے حلق میں آسانی سے ابلتا چلا جاتا ہے. مٹی کو تین مراحل میں فوراً کنورٹ کر دیا جاتا ہے, تین مراحل میں فوراً تبدیل کر دیا جاتا ہے, خون میں گوبر میں اور دودھ میں. ان کی مٹی سے مناسبت تو دیکھو, کچھ سمجھ میں آتا ہے یہ دودھ مٹی سے بنا ہے, گھاس سے بنا ہے تو گھاس کہاں سے آئے گی؟ کسان نے تو اندر ایسی کوئی چیز سنی جانی تھی کہ اس سے کوئی گھاس ڈالی اندر سے وہی پھر باہر سے نکل کے کھڑی ہو گئی. کسان تو گوبر ڈالتا ہے اور مٹی ہوتی ہے اس میں پانی ڈالتا ہے, بس قدرت کے کارخانے وجود میں آتے ہیں. مٹی کو مراحل گزار کر اللہ رب العزت نے جو مٹی کو مختلف شکلیں عطا فرماتے ہیں تو خون کو پھر گوشت میں تبدیل کیا جاتا ہے, جانور کے گوشت میں. وہ اس گوشت اور نباتات کو انسان میں مرد بھی کھاتا ہے عورت بھی کھاتی ہے, اسی گوشت کو اور اسی نباتات کو اللہ تعالیٰ پھر اولاد کے جراثیم میں تبدیل کر دیتے ہیں, پھر اسی سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کو پھر ماں کے رحم میں پھر ایک نئی تبدیل عطا فرماتے ہیں. فرمایا یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث, اور دیکھیں اللہ کا انداز بدل گیا اس موقع. فرمایا اے لوگو اگر تمہیں یہ شک ہے کہ پتہ نہیں دوبارہ ان مردوں میں جان پڑے گی یا نہیں پڑے گی تو اپنے ماضی کو دیکھو, فینا خلقناکم من نطفہ من تراب, سب سے پہلے ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا, ثم من نطفہ اس مٹی کو پانی کے ناپاک قطرے میں تبدیل کیا, ثم من علقہ پھر ماں کے رحم میں وہ پانی کا قطرہ خون کے بدبودار دوسرے میں بدل جاتا ہے. یہ کیسے بدل گیا, کیسے مان جاتے ہیں ان باتوں پر؟ اس لیے کہ دیکھ رہے ہو, ورنہ عقل ان باتوں کو بھی تسلیم نہیں کرتی. فرمایا ثم من علقہ ثم من مضغہ, پھر اس خون کو گوشت کے دوسرے میں بدل لیتے ہیں. پھر فرمایا پھر اس سے ہڈیاں بناتے ہیں, فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا, اور ان ہڈیوں پر ہم گوشت چڑھاتے ہیں. ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَر, یہ ثُمَّ ثُمَّ کا لفظ کیا ہے؟ یہ نہیں فرمایا کہ اور ایسا بھی ہوتا ہے اور ایسا بھی ہوتا ہے اور ایسا بھی ہوتا ہے, یوں نہیں فرمایا. دیکھو یوں ہونا چاہیے تھا نا, پہلے مٹی ہے پھر پانی کا قطرہ ہے اور پھر یوں ہے اور ایسا بھی ہوتا ہے اور ایسا, پھر کا لفظ اللہ نے استعمال کیا. یہ کیوں پھر کا لفظ آتا ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ پہلے مرحلے اور دوسرے مرحلے میں اور نہیں ہے, یہ بالکل اس سے منفرد اور ممتاز سے کام ہو رہا ہے. اور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میرے پاس بید آیا اور بکر آیا, اس سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ دونوں ایک ہی طرح کے انسان سے دونوں. پھر غلط ایک ہی رائے اس کے کچھ وقت کے بعد دوسرا کام ہوا ہے جو پہلے سے بالکل الگ ہے. ثم ثم فرمایا ہم نے مٹی سے بنایا، ثم اس مٹی کو تبدیل کیا.